الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے اور اس میں حضرت بہت زیادہ معارف بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید کر دیں حکایت عرب ہو سگے او یہ ازگر سنگی میں مرد بنانش ندت اس عرب اور اس کے کتے کی کہانی جو بھوک سے مر رہا تھا اسے روٹی نہیں دیتا تھا آ سگی میں مرد و گرے عرب اشک میں باری دو میں گفتس قرب ہیچ ساز مرمرا تدبیر چیزی سپس منچو توانم بے تزیست سائلے بگزشت گفتی گر یہ چیست نو حوزاری تو از بحر کیست گفت در مل کم سگے بدنے کو خور نکھا میں میرد میں آنے راہ اورو سے آدم بد شباس شب پاس با شیری نربود او نسگ اے پہلوا تیز چشم و خسم گیرو دزدرانے کو خود باوفا و مہربان سید میں کر دے و پاسم داشتی دزدرانے ازدیکی من نگزاشتی گفت رنجش چیست زخم خورد است گفت جو الکل وزارش کرد است گفت صبر کن بری رنج و مرض صابر آرا لطف حق بخشد عوض بعد ذا گفتش کے سالار حر چیز اندر پشتی اب امبان پر گفت نانو زاد لوت دوش من می کشم از بحر قوت ای بدن گفت چون بدی سگ نان زاد گفت تا ای حد ندارم اتحاد دست نائد بے درم در راہ نا لیک ہستا بے دو دیدار آئے گا گفت خاگت بر سرے پر باد مشک کے لبے نام پیش تو بہتر ز اشک اشک خون استو بغم آ بے شدا مین زم مین ارزد خاک خونی بے حدا کل خود را خوار کردو چوبلیس پارئی کل نباشد جز خسیس من غلام آنک نفروشد جو جو جز بدان سلطان با افضال وجود چوب گری اسما گریان شود چوب نالت چرخ یارب خواشود من غلام آمس حمد پرست کے بغیر کی میان آرد شکست دست اشکستا برابر درد و آنسوئی اشکستا پرد فضل خدا دل مجروح آگر رہائی باید ازی چاہے تنگ اے برادر رو برازر بید رنگ مکر حکرا بھی و مکر خود بہل ایز مکرش مکر مکھارا خجل چونکہ مکرت شد فنائی مکر رب برکشائی یک کمینے بلعجب کی کمینہ ای کمی باشد بقا تا ابد اندر عروج و ارتقا از برائی ای کمی سایے بکن تا بری بویز علم ملدن گرتو احوالی عروج خیش را نیک دانی نیک باشد مردرا ایک کتا مر رہا تھا اور عرب روتا تھا آنسو برساتا تھا اور غم سے کہتا تھا ہائے میں کیا کروں میرے کیا تدبیر ہے اس کے بعد میں تیرے بغیر کیوں کر جی سکتا ہوں ایک پوچھنے والے ادھر سے گزرا اس نے کہا رونا کس سبب سے تیرا نوح اور زاری کس کے لیے ہے وہ بولا میرے ملک میں کچی عادت والا کتا تھا دیکھو راستے میں مر رہا ہے دن کو میرا شکاری تھا اور رات کو پہرے دار اے بہادر وہ تو شیر تھا نہ کہ کتا تیز نگاہ والا دشمن کو پکڑنے والا چور کو بگا دینے والا نیک ہوں وفادار محبت والا وہ شکار تھا میرا پھر دیتا چور کو میرے پاس بھٹکنے نہ دیتا پوچھا اسے مرض کیا ہے کیا اس نے زخم کھایا بولا کتو کے شدید بھوک نے اس کو بدحال کر دیا اس نے کہا ان تکلیف و بیماری پر صبر کر صبر کرنے والوں کو اللہ کی مہربانی اجر بخشتی ہے اس کا وز کو کہ اے آزاد سردار اس بھرے ہوئے تیلے کے پشت میں کیا ہے کہا میرے کل کی روٹی اور توش و خوراک ہے جس کو میں جسم کی غذا کے لیے لے جا رہا ہوں. کہا پھر اس کتے کو توشی کی روٹی کیوں نہیں دیتے؟ بولا مجھے سخت دوستی منظور نہیں ہے. سفر میں روٹی نقدی کے بغیر ہاتھ نہیں آتی لیکن دونوں آنکھوں کے آنسو مفت ہے. کہا اے مکار جو ہوا سے بری ہوئی مشت سے مشابہ ہے, تیرے سر پر خاک ہو کہ تیرے نزدیک روٹی کا ٹکڑا آنسو سے بہتر ہے. ارے آنسو تو خون ہے جو غم سے پانی بن گیا, کیا تجھ سے بیہودہ آدمی کا خون مٹی سے پیدا ہونے والی روٹی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا؟ اس نے ابلیس کی طرح اپنے کل کو خوار کیا ہے. اس کل جو سوائے ذلیل کو اور کیا ہوگا؟ یہ لیف سرائے پذر جس نے اتحاد حق سے انکار کر لیا, اور یہ عرب بھی اپنی شدت خط سے ذرا پائے ذلت بن گیا. جو سر سے پاؤں تک ذلیل اس کے وجود کا ہر جز ذلیل ہے. عرب کے آنسو اس کے وجود کا جز تھا, اس لیے وہ بھی بے وقت و ناقابل ادبار تھے. اگر کوئی شریف کریم آدمی ہے تو اس کے آنسو بھی قابل وقت ہوتے ہیں. میں اس شخص کا غلام ہوں جو سلطان صاحب فضل و کرم کے سوا اور کسی کے پاس اپنے وجود کو فروخت نہ کرے. یعنی شیطان نے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہ جھکایا, اس لیے وہ ذلیل ہو گیا. جو شخص اپنے وجود کو خدا کی طاعت میں ریاضت مجاہدات پر وقف کر دے وہ قابل عزت ہے. اس کی عزت و حرمت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ روتا ہے تو آسمان رونے لگتا ہے, اور جب فریاد کر دے تو آسمان یارب یارب کہنے لگتا ہے. یعنی نبی حرۃ قال قال نبی صلی اللہ السماوات السبع من فیهن ومن علیهن الارضون السبع من ومن فیهن ومن علیه العظیم ذل وغنی افتقر. یہ نظر بہر طرح کی سروادی کا آپ سے نے فرمایا کہ سات آسمان کے نیچے اوپر کے مخلوق اور سات زمین زمین کے نیچے اوپر کی مخلوق ہوتی ہے. اس معزز شخص پر جو خوار ہوئے ہو جائے, اس غنی پر جو محتاج ہو جائے. لیکن جو شخص اپنے وجود کو اللہ پاک کی محبت پر نثار اس کی راہ میں فنا نہ کرے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے فما بکت علیہم السماء والارض, یعنی آسمان زمین لوگوں پر نہ روئے. اس تانبے کے ایسے کم رتبہ انسان ہمت کے دہنی کا غلام ہو جو کیمے تک کو شکست ہے. یعنی وہ شخص بڑا قابل عزت ہے جو غریب و فقیر نادار و حقیر ہونے کے باوجود اس قدر عالی ہمت ہو کہ امراء و ملوک کو بھی خاطر میں نہ لائے, چی جائے کہ ان کے آگے دست سوال دراز کرے. بخوائے حدیث واج من یاس میں مافی عیدی ناس, یعنی جو کچھ کے لوگ کے ہاتھوں میں اس سے بالکل نا امید رہو. آئل دنیا سے مایوس و دل شکست ہو کر خدا کی طرف جو توجہ رکھتا ہے. اللہ فرماتے انما اندل انا اندم ان کثرت القلوب قلوب, یعنی میں ان لوگ کا رفیق ہوں جو دل شکستہ ہے. اے مخاطب, دعا میں شکستہ ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ شکستہ حال آدمی کی طرف خدا کا فضل اڑ کر آتا ہے. اے بھائی, اگر تم کو دنیا کے استنگ کوئی سے رہائی چاہیے تو بلا تامل تھا تو عبادت کے حق پر چلو. خدا تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو دیکھو اور اپنے مکر کو چھوڑو. ارے اس کی تدبیر سے بڑے بڑے مکاروں کا مکر پست ہے. مر حق سے مراد ہے کہ اعمال حسنہ باوجود ہے کہ ان کی حقیقت عین حقائق امور ملززہ ہوں, اس عالم میں اعمال شاخ نظر آتے ہیں. اور اپنے مکر سے مراد ان اعمال کی بجاوری میں لیت لال اور ہین و بانی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے مکر کو نصب العین بنو اور اپنا مکر چھوڑ دو جو قیامت کو بیکار ثابت ہوگا. جب قیامت میں تمہارا مکر پروردگار کے مکر میں فنا ہو گیا تو تم ایک عجیب گات کی راہ نکال لو گے. یعنی قیامت میں تمہارے ہلے جو بانے ساز بیکار ہو جائے گی. اللہ کو حکم اپنا جلوہ دکھائی, اطاعت کی تکالیف بہشت کی لذتیں بن جائیں گی, وہ نفس کی لذتیں دوزخ کا عذاب ہوں گی. اس وقت تمہارے اعمال حسنہ عروج پائیں گے, اور یہ کمینگاہ اس کا باعث عروج ہے کہ اس گات کا ادنا درجہ ہمیشہ کے لیے عروج و ترقی میں زندہ رہنا ہے. اس گات کے ذریعے اعمال حسنہ کے قابل عروج ہونے کے لیے کوشش کرو تاکہ تم من لدنی کا سراغ پاؤ. اگر تم اپنے عروج کے حالات کو بخوبی سمجھ لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. یعنی روحانی ترقی اخروی عروج اس صورت میں ملحوظ رہ سکتا ہے کہ آ کے بدبینی کا انکلی رہے, خود بینی خود پسندی سے آدمی اندھا و بہرا نہ بنے, بلکہ اپنے عیوب کو دیکھ کر ان کے ازالے کی کوشش کرے. آگے تقریب مستقل عنوان. حضرت نے اس میں ایک عجیب طریقے سے ایک بہت بڑا مضمون ارشاد فرمایا, اور یقیناً یہ علم لدنی ہے اور الہامی باتیں ہیں. ویسے اس کو اس طرح بنانا بڑا مشکل کام ہے. مطلب جانا وہ اب سے غور فرمائے, بظاہر بالکل ایک معمولی سا واقعہ ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس کے اندر کتنی معرفت پوشیدہ ہے. بات یہ ہے, یعنی واقعہ اتنا تھا کہ ایک عرب جو تھا وہ رو رہا تھا اور کتا سامنے اس کا پڑا ہوا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ میں تیرے بغیر کیسے جیوں گا, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کسی نے اسے پوچھا رونا دھونا کیسا ہے, तो उसने कहा कि मेरा कुत्ता है और ये बहुत मेरा वफादार है और मैं मेरी चौकीदारी भी करता था और जो है ना मेरा जो है ना वो यानी दुश्मन पे हमला भी करता था, तो ये अब भूख से मर रहा है। तो उन्होंने समझा कि शायद इसके पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई सब्र कर, सब्र का अजर मिलता है। तो फिर उसकी नजर पड़ गई उसके तेले पर जो उसके पास था। उसने कहा तेले में क्या है? उसने कहा इस तेले में रोटियां हैं जो मैं अपने लिए रखता हूँ क्योंकि मुझे सब यानी जरूरत पड़ती है उसकी। तो उन्होंने कहा इसमें से कुछ खिलाओ कुत्ते को ताकि वो भी कुछ। उन्होंने कहा इतनी दोस्ती तो नहीं है ना, इतनी दोस्ती तो नहीं है। अब इसमें क्या मजमून है मुझे बताओ। आप सब सुन ले और सुन रहे थे, इसमें असल मजमून क्या है? किस्सा यहां खत्म हो गया। असल मजमून क्या है? हाँ वो तो उसने खुद बताया है। इसका अंदर बताओ जो बात है बहुत बड़ी है और जो बहुत ज्यादा है आजकल, जो बहुत ज्यादा है, जिसने बहुत सारे लोगों को खराब कर दिया है। वो सब जाहिरी बातें हैं जो अभी आप कर रहे हैं, इसके अंदर की बात बताओ। ये वो बात है जिस पर मुद्दतों आजकल हम काम कर रहे हैं 4-5 साल से, जज़्ब और सलूक, जज़्ब और सलूक। समझ में आई नहीं बात? लोग जरबे लगा लेते हैं, मुराकबे कर लेते हैं, आहे भर लेते हैं, रोना धोना कर लेते हैं, लेकिन शरीर पर चलने का वक्त आता है तो वहां पीछे हो जाते हैं। वहां जो मुशक्कत और तकलीफ और परेशानी उसके साथ जो है उस पे, हाँ जी, वहां एक मामूली मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जी, तो ये नारे वारे लगाने किस काम के? जो इंसान नारे लगाता है और रोना धोना और ये की किस काम के? मतलब ये तो इसलिए मैं कहता हूँ इलाहामी मजामी ने इसको इसको जो है ना मतलब समेटना आसान काम नहीं। हाँ जी, आजकल का बहुत बड़ा इल्मिया है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रोने धोने को काफी समझा है। हमारे यूसुफ साहब ने एक बड़ी बात की थी। हाँ जी, किसी बात के तनाजुर में बात की, कहते जो अब्दुल मलिक बिन मरवान था ना, मरवान था वो तहज्जुद के वक्त बच्चों की तरह रोता था, लेकिन जुल्म ऐसा कि आपको क्या बताऊं, कितने बड़े बड़े लोग को शहीद करवाया। बात सिर्फ रोना धोना नहीं है ना, अल्लाह ताला तो पीछे की चीज को देखता है कि पीछे उसकी क्या है। ये असल में हजरत ने ये बात फरमाई, इतनी दोस्ती तो नहीं है ना। बाज लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक फिक्र याद आ गया। हजरत ने फरमाया था नक्शबंदी तरीका ये आवाम के लिए है, वो चिश्ती तरीका खवास के लिए। चलो सोचो क्यों, आप अंदाजा कर ले, ये हिकमत की बातें हैं नजरात की। नक्शबंदी तरीका आवाम के लिए है, वो चिश्ती तरीका खवास के लिए है। हाँ जी, हजरत ने इसलिए इरशाद फरमाया था कि चिश्ती तरीके में सलूक स्टार्ट ही से होता है, रियाजत और मशक्कत, और नक्शबंदी तरीके में जज्ब के बाद होता है। وہ بھی اگر صحیح نقش بندی ہو تب، ورنہ صرف جذب پہ رہ جائے گا، اسی کو کافی سمجھے گا اگر صحیح نقش بندی ہوگا تب. کیونکہ بنیاد کیا ہے نقش بندی سلسلے کی، وہ یہ ہے کہ جو جذب اخیر میں ملتا تھا، جو جذب اخیر میں ملتا تھا، جذب وہبی جس کو کہتے ہیں، جو عطا ہوتی ہے سلوک کے انعام کے طور پر، جو جذب عطا ہوتا ہے، یہ جذب وہبی کہلاتا ہے. اس کی وجہ کہ سلوک اتنا لمبا راستہ ہے کہ کس سے تو نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا راستہ ہے کہ کسی سے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں نہیں، یہ اس میں طلب ہے یا نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا، اس پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو جب والذین جاہدوا فینا ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لنہدین سبلنا کی تفیل وہ بھی جذب عطا فرما لیتے ہیں. ہاں جی، اور پھر خود ہی پہنچا دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے عرصوں کا راستہ جو ہے نا دنوں میں طے ہو جاتا ہے. یہ اصل میں، اب بتاؤ جو بالکل جذب کے بغیر مشقت کے لیے تیار ہو جائے تو عوام میں ہے یا خواص میں سے؟ ہاں، خواص میں سے. وہ جس کو جذب کی ضرورت ہو، پھر اس کو جذب دینا پڑے، اور پھر اس کے بعد مطلب اس کو سلوک کے لیے تیار کیا جا سکے، تو وہ کون ہوں گے؟ اور جو جذب ہی میں رہ جائے تو وہ کون ہوں گے؟ وہ نہ ہوا میرا خواص ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. ان کا یہی ہے، یہ واقعہ، یہ جو حضرت نے فرمایا، یہ کتنی دوستی تو نہیں ہے نا، یہ بات ہے. تو یہ اصل میں بات اگر دیکھیں تو بات بالکل سمپل ہے، اتنی سمپل ہے کہ میرا، لیکن اللہ کا فضل جس پر ہو اس کو سمجھ آتی ہے یہ بات. اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو نفس کے تقاضے شدید ہیں، نفس کے تقاضے شدید ہیں. اس میں انسان ایسا بری طرح پنستا ہے کہ بڑی بڑی نصیحتیں بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کہ نفس نے اس کو باندھا ہوتا ہے. آپ کو اس پر ایک کلام سنا دو، ایک وہ یہ ہے کیا کیا آج معرف ہے نا، حضرات کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے.
دل کے تاروں پہ اگر جذب سفر کرتا ہے، دل کے تاروں پہ اگر جذب سفر کرتا ہے، یہ مؤثر ساری چیزوں پہ اثر کرتا ہے.
یعنی کسی کو کسی چیز کے ساتھ محبت ہو جائے تو پورے جسم اس کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے نا، تو یہ مؤثر ہے، تمام چیزوں پہ اثر کرتا ہے.
یہ مؤثر ساری چیزوں پہ اثر کرتا ہے، ہاں مگر نہ نفس کا تزکیہ بھی ہے ضروری ساتھ، ہم اگر نفس کا تزکیہ بھی ہے ضروری ساتھ، یہ خود غرض ہے کہاں چھوڑے مکر کرتا ہے۔
لیکن جذب کے ساتھ سلوک کا طے کرنا بھی ضروری ہے، ہاں جی نفس کا تزکیہ ضروری ہے، کیونکہ نفس بڑا مکار ہے، خود غرض ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ میں یہاں تک کہوں اپنا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی اس کو جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اپنا بھی پرواہ نہیں کر رہا نا۔ اس کو جیسے بچے کو اس چیز کو جو اس کو نقصان دے رہے اس کے لیے بھی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑی عجیب واقعہ ہے، پریکٹیکل واقعہ ہے۔ ایک بچی بیمار تھی، اس کے لیے انڈا بہت نقصان دہ تھا، ڈاکٹر نے ان کے والدین کو کہا تھا کہ یہ تم سے انڈا بالکل نہ کھائے، الرجی تھی تو یہ بالکل تم سے انڈا نہیں کھائے، اور اس کو انڈا بہت پسند تھا، تو رو رہی تھی رو رہی تھی رو رہی تھی، بیمار تھی اس وقت، کہ مجھے انڈا دے دے مجھے انڈا دے دو۔ تو والدین کہا دیتے، ظاہر ہے ڈاکٹر نے سختی سے روکا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا، مطلب اس نے کہا اپنے چھوٹی زبان سے، ٹھیک ہے میں کہوں گی نہیں، میں صرف اس کو دیکھوں گی، بس آپ جو ہے نا مطلب پکا کے میرے سامنے رکھتے، میں اس کو دیکھوں گی، میں کہوں گی نہیں۔ اس پر ان کو بڑا ترس آیا کہ بچی ہے، آخر والدین تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انڈا پکا لیا، ان کے سامنے رکھ دیا، ان کو دیکھتی تھی، ہاں جی والدین کی اس طرح کی سب باتوں میں لگ گئی کس وقت، تو جیسے اس کو موقع ملا تو جھپٹ کے فوراً منہ میں ڈال دیا، وہ چیختے رہ گئے، یہ ہے نفس، یہ ہے نفس، ہاں جی مطلب یہ ہے کہ آدمی برداشت کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ پھر مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی بس ہو گیا جی، اب کیا کریں، ہو گیا نہیں، یہ روزمرہ کی بات ہے، میرے ساتھ تو روزمرہ کی بات ہے نا، یعنی وہ یعنی اس طرح تو نہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ تو پتہ نہیں کبھی کبھی ہوگا، لیکن میرے ساتھ روزمرہ کی بات ہے، لوگ خود بتاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اصل میں خود غرض ہے، مکر کرتا ہے۔ اس نے بچی نے مکر کیا نہیں کیا، مکر کیا، اور ایسے برس مکر کیا کہ والدین کو، لیکن فائدہ اپنے آپ کو تو نہیں، نقصان پہنچا ہے نا، بس نفس یہی کرتا ہے، نفس یہی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، صرف جذب کافی نہیں ہے۔
یہ خود غرض ہے کہاں چھوڑے مکر کرتا ہے، دل کے تاروں پہ اگر جلد سفر کرتا ہے، قلب میں روح نفس کا جوڑ اگر ٹوٹ نہ سکے، قلب میں روح نفس کا جوڑ اگر ٹوٹ نہ سکے، روح کے ہر جوڑ کو نفس زیر و زبر کرتا ہے۔
یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے، فرمایا ہے کہ جس وقت انسان جذب حاصل کر لیتے ہیں تو مقام قلب میں پہنچ جاتا ہے، وہ جب وہ مقام قلب میں پہنچتا ہے تو روح اور نفس کو گتم گتا دیکھ لیتا ہے، کہ مطلب نفس نے روح کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکلنے، حالانکہ جذب کی وجہ سے روح فعال ہو چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن نفس اس کو چھوڑتا نہیں ہے، ہاں جی۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر جذب پر آپ رہ گئے اور نفس کی اصلاح نہیں کی، تو نفس اس کا جذب کی ہر چیز کا توڑ کر دے گا، اس کی ہر چیز داؤ کو زیر و زبر کرے گا، مطلب اس کے ہر زور کو زیر و زبر کرے گا، مطلب اس کے کام، وہ جو چاہتا ہے جذب کی وجہ سے چاہے گا، جذب کی وجہ سے چاہے گا لیکن نفس اس کو پچھاڑے گا. یہ پریکٹیکل واقعہ میرے پاس آیا ہے نقشبندی سلسلے کا. ایک عالم جو ہمیں ان چیزوں کی اطلاع ہوئی تھی ابتدا میں یہی بات واقعہ ہوا تھا, ورنہ ہم کم جانتے تھے ان چیزوں کو کہ کیا ہوتا ہے. عالم تھے میرے پاس, ہے پورا مدرسہ چلا رہے ہیں, محتمم ہے. آج مجھے کہتے شاہ صاحب مسئلہ ہے کہ کیا ہے نقشبندی سے لوگ سارے تو نقشبندی ہیں طریقہ جو اس باغ کے سارے توے کر دیے, لیکن حال یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں میں نے اپنے گھر کے اندر کیبل لگوایا. رمضان شریف میں کیبل لگوایا میں اور کیا کروں. تو اس کو سن کر میرے پیروں سے جان نکل گئی. میں نے کہی میں کیا جواب اس کو دوں, کیونکہ ہم کسی کو کہتے تو یہی کہتے بھائی تصوف میں آ جاؤ, سلوک توے کرو, یہ کرو وہ کرو تو کام دوبارہ ہو جائے گا. اب اس نے کئی سارے میں کر چکا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس کو کیا بتاؤں. تو میں گھبرا گیا اور میں نے اللہ پاک سے دل دل میں دعا کی. میں نے کہا اللہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا, کیونکہ مجھے یہ تفصیلات جو ابھی میں بتا رہا ہوں بالکل معلوم نہیں تھی. حتیٰ کہ مجھے اللہ بے بھی نقشبندی سلسلے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں معلوم تھی, تو لہٰذا میں کیا کہہ سکتا تھا. تو میں نے دل میں اللہ پاک سے دعا کی, تو اللہ پاک کی طرف سے ایک عجیب بات ہوئی کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ دل کا سلوک طے کر چکے ہیں, نفس کا سلوک ابھی آپ نے طے نہیں کیا. یہ بات میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کہی. علم کی بنیاد پہ میں کیسے کہہ سکتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن بڑی پتے کی بات ہے, میری ریسرچ اسی پر ہی ابھی تک, مطلب میں نے اس سے زیادہ نہیں ابھی ہے, بالکل وہی بات جو اس وقت میرے زبان سے اللہ نے نکالی. میں نے کہا آپ نے اپنے دل کا سلوک طے کیا ہے جس کو فنا قلب کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ فنا قلب کہتے ہیں. آپ نے ابھی اس نفس کا سلوک جس کو فنا نفس کہتے ہیں وہ بھی آپ نے طے نہیں کیا, لہذا ابھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ کو نفس کام نہیں کرنے دے رہا, یعنی وہ رو رہا تھا لیکن کر نہیں سکتا تھا. وہ رو رہا تھا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا, اس کا دل مائل تھا, لیکن نفس کو آپریٹ نہیں کر رہا تھا. ہاں جی, کوئی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دفتر میں کوئی افسر آ جائے بڑا دیانتدار, لیکن اس کا پورا عملہ کرپٹ ہو تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مرتضیٰ صاحب روئے گا اور کیا کرے گا؟ دیکھے گا نا, جانے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پورا عملہ کرپٹ ہو الف سے لے کر یہ تک, تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا, بس روئے گا. بس یہی بات مطلب جو ہے نا اس کی ہے کہ جب دل کی اصلاح ہو جائے تو دل تو بادشاہ ہے, لیکن اس کا عملہ جو نفس ہے وہ سارا کرپٹ ہے, تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہی ہوگا جو مولانا صاحب کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں. میں نے کہا جب ارادہ ہو جائے نا نفس کی اصلاح کا پھر آ جانا. اتنے میں ہمارا اعتکاف ختم ہو گیا, ہم چلے گئے. میں نے اپنے ایک دوست ہے جن کے ساتھ میں اپنی چیز شیئر کرتا ہوں, میرے ساتھ شیئر کرتا ہے, شیخ ہے وہ بھی ماشاء اللہ. میں نے ان کو فون کیا عید کے بعد, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ ہوا ہے. کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے مسئلے کا حل بتایا. ان کا دوسرا بھائی بھی شیخ ہے اور ڈاکٹر بھی ہے, تو کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کمال ہے کیا بات ہے کہ لوگ مطلب جو ہے نا تصوف میں آتے پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی, یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے تو ہمیں حل بتایا, یہی تو ہم سوچ رہے تھے. تو پھر آپ نے کیا بتایا کہ کس طریقے سے سلوک ہوگا؟ میں نے کہا مجاہدہ کریں. انہوں نے کہا مجاہدہ تو ہے لیکن مجاہدہ کی آج کل بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں طاقت نہیں ہے, لوگ مجاہدہ کر نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں, کبھی کرے کبھی نہ کرے, تو جب کر رہا ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا, نہیں کر رہا ہوگا اس وقت تو اس میں قوت آئے گی. ये मेरे उस वक्त की रिसर्च, ये रिसर्च तब्दील हुआ है, ये रिसर्च तब्दील हुआ है, अब मेरा ये रिसर्च नहीं है, उस वक्त ये थी, क्योंकि उस वक्त मैं ये जानता था। तूने कहे तो काका से ब्रह्मतुल्ल की बात हो गई, वो भी हजरत भी इस तरह करते थे, कभी मुजाहदात करते थे, कभी बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक, ये तो बिल्कुल, मैंने कहा फिर तो आपने दलील भी बता दी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बात चलती रही, बहुत अल्लाह ताला ने इस मसले में माशाल्लाह यानी सारी चीजें सामने कर दी। तो इसके बाद अब मेडिकल रिसर्च, जिसकी बुनियाद पर बुजुर्गों ने कहा कि आजकल लोग मुजाहदे नहीं कर सकते, वो तब्दील हो गया, क्योंकि इस मसले में बुजुर्ग कुछ नहीं कह सकते थे, बुजुर्ग तो डॉक्टरों से सुन के कह रहे थे ना, तो डॉक्टरों ने अपने रिसर्च तब्दील कर लिया, तो बुजुर्गों को अपने रिसर्च तब्दील करना चाहिए नहीं, क्योंकि खुद उनका जाती रिसर्च तो नहीं था, डिराइव्ड था ना, तो जब डिराइव्ड था, जब डॉक्टर ने अपने रिसर्च तब्दील किया तो बुजुर्गों को भी तब्दील करना चाहिए। अब डॉक्टर कहते कर सकते हैं, बताओ कैसे? डॉक्टर यहां तक कहते कि 7 दिन कुछ न खाए और सिर्फ पानी पीते रहे फिर भी ठीक है और इससे बीमारियां खत्म होगी। हाँ जी, कम से कम 2 दिन तक भूखा रहने वाले को, वो तो हमारे करीब करीब ही। हाँ जी, तो अब डॉक्टर ने अपने रिसर्च तब्दील किया ना, तो जब रिसर्च तब्दील किया और माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं होते हैं इसके जरिए से, पहले चल भी नहीं सकते फिर दौड़ते हैं उस मुजाहिदे के साथ, 2 दिन 3 दिन न खाते हुए दौड़ते हैं, फिर पहले चल भी नहीं सकते, नमाज बैठ के पढ़ते हैं बाज दफा, वो फिर कड़े होकर पढ़ते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या वजह है? ये रिसर्च है, ये रिसर्च है, मेरे और आपकी नहीं है, डॉक्टर की, पूरी दुनिया में है। अभी हम इंटरनेट खोले, इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से वो कर लो, डाल लो इस पर, मालूम हो जाएगी क्या चीज है। हाँ जी, तो रिसर्च तब्दील हो गया। बस एक वक्त था कि कहते थे कि देसी घी खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अब ब्लड प्रेशर वालों को कहते थे देसी घी खाओ, तेल लगाओ, रिसर्च तब्दील हो गया और रिजल्ट बिल्कुल हमारे सामने। जिनका ब्लड प्रेशर 180/120 होता था, देसी घी खाने से उनका 120/80 पे आ गया। तो अभी है ना, बस अब इसमें हम क्या कर सकते, क्यों हो गया इस, ना मेरे पास जवाब है ना डॉक्टर के पास जवाब है, उनकी रिसर्च है। ये एक धोखा था जो हो गया बहुत बड़ा अवाम के साथ, तकरीबन 30-40 साल का धोखा है, इसकी बड़ी बारीकी, पता नहीं इसने कितने लोग की जानें ली होंगी। हाँ जी, अब डॉक्टर कहते हैं कि जो कुकिंग ऑयल खाते हैं, तो कहते अगर 2 दिन भी कुकिंग ऑयल का है तो उसको दूर करने के लिए 2 महीने की मेहनत की जरूरत है। अब देखें ब्लड प्रेशर वालों को 6-6, 8-8 अंडे खिलाते हैं, पहले एक एक अंडे के भाव कहते जर्दी खाओ, जर्दी ना खाओ, सफेदी खाओ, यही आप पुरानी किताबें देखिए, अब 8-8 अंडे एक वक्त में गिलाते रिसर्च तब्दील हो गया। बस ठीक, और सबूत भी मौजूद है, जिनके साथ हो रहा है वो मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें चल पड़ती है गलत, इसमें जो पीछे करने वाले हैं वो तो जिम्मेदार होंगे, लेकिन जो सुनने वाले और फॉलो करने वाले वो तो बेचारे जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो दूसरों से सुन के करते हैं। लेकिन बहरहाल मसला तो है ना, خیر یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اب میرے خیال میں جو ہمارے حضرات کہتے تھے کہ مجاہدہ نہیں ہو سکتا, اب یہ فارمولا بدل گیا, مجاہدہ ہو سکتا ہے اور بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے, بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے.
روح کے ہر زور کو نفس زیرو زبر کرتا ہے, نفس کی اصلاح کرنے واسطے سلوک کرتے, نفس کی اصلاح کرنے واسطے سلوک کرتے, دل کی اصلاح کیوں اس کی نظر کرتا ہے.
دیکھیں تو نے جو دل کی اصلاح کی نفس اس کو خراب کر دے گا تو کیوں اس کی نظر کرتا ہے؟ ہاں جی, آپ نے اتنی ساری محنت کر لی, مطلب آپ نے وہ جو حوض ہے جس میں پانی مختلف نہروں سے آ رہا ہے, گندے نہروں سے, تو نہروں کو صاف کر لو, آپ نے اتنی ساری جو کر لیے تو وہ سارے پھر دوبارہ گند سے بھر دے گا. دل کی اصلاح کو آپ نفس کے زیر نفس کی کیوں نظر کرتے ہو؟
دل کی اصلاح کیوں اس کی نظر کرتا ہے, جذب سے پہلے بھی سلوک کا کچھ حصہ ہوتے.
یہ ہمارے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے, کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. آج مطلب یہ ہے کہ تجربات جب ہو جائیں, اب اتنے سارے لوگ جذب پہ رک گئے ہیں اور سلوک پہ نہیں جا رہے, کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اتنی محنت کر کے آدمی اس محنت سے فائدہ نہ اٹھائے, بڑا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلوک سے آشنا نہیں ہے. تو جو آسان حصہ ہے سلوک کا وہ جذب سے پہلے کر دو جو ہو سکتا ہے, تاکہ کم از کم سلوک سے منس ہو جائے, مانوس ہو جائیں, اور پھر جس وقت جذب تو ایک کر لے تو پھر اس کے بعد اس کا جو مشکل حصہ ہے وہ کروا دو, تاکہ مرجو متمکن نہ رہ جائیں, جس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ مرجو متمکن کہتے ہیں, تاکہ مرجو متمکن نہ رہ جائیں.
جذب سے پہلے بھی سلوک کا کچھ حصہ ہوتے, تاکہ کچھ توڑ ہو گھر یہ بعد میں مفر کرتا ہے.
یعنی اگر نفس مفر کرتا ہے اس تمام چیزوں سے انکار کرتا ہے تو کچھ اس کا توڑ ہو سکے, اتنا سلوک آپ نے توے کیا ہو کہ آپ جو ہے نا مطلب کم از کم اس کا توڑ کر سکیں,
تاکہ کچھ توڑ ہو گھر یہ بعد میں مفر کرتا ہے, نفس کی اصلاح کے طریقوں کو ہم آہنگ کرنے, نفس کی اصلاح کے طریقوں کو ہم آہنگ کرنے, دیکھ شبیر یہ کچھ برنگ دیگر کرتا ہے, دیکھ شبیر یہ کچھ برنگ دیگر کرتا ہے.
تو یہ بات ہے, تو اب مسئلہ کل گیا, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اصل بات کی طرف آنا چاہیے جس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے. اللہ جل شانہ نے مطالبہ قرآن میں کیا ہے نفس کی اصلاح کا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دیکھیں میں ذرا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا سمجھ لیں. یہاں پر اللہ نے جو فرمایا وقد, مجھے کسی نے کہا, یہ عالم تھے, بہت بڑے عالم ہیں, مجھ سے ایسے مطلب یہ مرض اتنا گز کیا ہے کہ عالم ہے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ قد افلاح من زکا پہ اتنا زور دیتے ہیں، قد افلاح تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے، قد افلاح المؤمنون آپ کے سامنے کہا تھا شاید، یاد ہوگا آپ کو. ہاں جی، تو میں نے کہا میں قد افلاح من زکا کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں وقد خواب من دساہ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ خطرناک بات ہے. قد افلاح من زکا میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یقین کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کو پاک کر دیا. یہ آپ قد افلاح کے ساتھ اور سے ملا سکتے ہیں، اس میں کہتا نہیں ہوں، اگرچہ ہے یہی چیز، لیکن آپ کے لیے جس کو الزامی دلیل کہتے ہیں، اس کو الزامی دلیل کہتے ہیں، آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے نہیں کہتا. کیوں؟ آگے جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ کیا ہے؟ وقد خواب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو یہ نہ کر سکا، جس نے اپنے نفس کو اس حالت پر چھوڑ دیا جس حالت پر اللہ نے پیدا کیا. تو یہ وقد خواب من دساہا، تباہ و برباد ہو گیا. میں نے کہا تباہی بربادی سے بچنا ضروری ہے نہیں ہے؟ اس وجہ سے میں اس کو فرض عین کہتا ہوں. پھر اس کو بات سمجھ آ گئی، پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے. تو اصل بات یہ کہ دیکھیں، یہ جو نفس کی اصلاح بنیاد ہے، اس کے لیے ذریعہ دل ہو سکتا ہے، ذریعہ دل ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کی اصلاح کے ذریعے سے آپ نفس کو مائل کر سکتے ہیں اصلاح کے لیے. دل کی اصلاح سے نفس ٹھیک نہیں ہوتا، دل کی اصلاح سے نفس ٹھیک نہیں ہوتا، دل کی اصلاح سے نفس ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دل کی اصلاح سے نفس ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. دل کی اصلاح سے نفس ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تین چیزیں ہیں، نفس بھی ہے، قلب بھی ہے، اور عقل بھی ہے. نفس بھی ہے، قلب بھی ہے، اور عقل بھی ہے. عقل اس طرح ہے کہ جو عقل، مطلب یہ یہاں تک فرمایا گیا، یہ اس سے چند میرے خیال میں ہفتے پہلے مضمون گزرا ہے عقل کے بارے میں، حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا کہ ہر شخص کو اعمال کا اجر عقل کے بقدر ملے گا، عقل کے بقدر ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل یقین کے مطابق ہوتا ہے، عقل یقین، وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین جس کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اور نفس جتنا تیار ہو گیا ہوگا تربیت کے ساتھ اتنا عمل کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یقین جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور یقین عقل میں ہوتا ہے، ایمان قلب میں ہوتا ہے. تو قلب اس لیے ضروری ہے کہ آپ سارے مجاہدے بے شک کر لیں، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو یہ تو جوک بن گیا. بے شک کتنے مجاہدے ریاضتیں کر لیں، آپ کو دنیا کی وہ تمام چیز حاصل ہو جائیں گی جس کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ایمان ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ جوک بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواہر قلم ہے نا، قلم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. یعنی نفس کو قابو کرنا
دل کے
یہ جو ہے نا، یہ اصل میں نفس کے مطلب جو ہے نا، وہ نفس کو قابو کرنے کے ساتھ عقل مندی ہے. یہ نفس کو قابو کر نہیں کیا تو عقل مندی نہیں ہے، بیوقوف ہے. اور آخرت کے لیے کام کیا، وہ بالآخرت ہم یوقنون ہے. اس کا مطلب عقل کا تعلق کیا ہے؟ دو چیزوں کے ساتھ ہے. نفس کو قابو کرنا بھی عقل کی نشانی ہے، اور یقین آخرت پر یہ بھی عقل کی نشانی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور فرمایا وہ بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کلا چھوڑ دیا, جس طرح کرنا چاہتا تھا کرنے دیا, پھر بعد میں مفت میں اللہ پاک سے تمنا کرتا رہا. تو یہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں, اور تینوں انٹریکٹو ہیں آپس میں, ان میں سے کوئی ایک کی اصلاح کافی نہیں ہے, تینوں کی اصلاح ضروری ہے. ہر ایک ان میں سے ایک فگر ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. ہمارے حکمت میں, حکمت میں, حکمت کی کتابوں میں تین سسٹم انڈیپینڈنٹ ہے. علاج اپنے طور پر امپورٹنٹ ہے, اپنے اپنے طور پہ. ایک جگر ہے, ایک قلب ہے, اور ایک دماغ ہے. ایک دل ہے, ایک دماغ ہے, اور ایک جگر ہے. اور حضرت شاہ اللہ رحمہ سے فرماتے ہیں نفس کا مرکز جگر ہے, اور قوت عظمہ کا مرکز قلب ہے, اور عقل کا مرکز دماغ ہے. اب بتاؤ دونوں مل گئی نا آپس میں, اسپرچل ہیلتھ اور یہ ہمارا جو فزیکل ہیلتھ ہے, یہ دونوں آپس میں مل گئے نا. تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ یہ کام کریں کہ ان تینوں کو ٹھیک کریں, تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے ان تینوں کو. اب دیکھو ایمان کی روشنی دل میں آتی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی آئی, تو اس کے تمام کام سبحان اللہ تبدیل ہو گئے, تمام کام تبدیل ہو گئے. ایمان کی روشنی آ گئی نا. جب ایمان کی روشنی نہیں تھی تو جو کرنا چاہتے تھے وہ اسلام کے خلاف ایکسٹریم پہ تھا, اور جب ایمان کی روشنی آئی تو پھر جو کرنا چاہتے تھے وہ اسلام کے لیے بہترین تھا. پتہ نہیں کتنے گھنٹے درمیان میں ہوں گے, اللہ اعلم. کیونکہ ایمان لانے کے فوراً بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے, یہاں پڑھنی, خانہ کعبہ میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے قوم مجھے وہ پڑھنے نہیں دیتا. تو کہتے ہیں عمر ہوگا زندہ, عمر زندہ ہوگا اور ہم لوگ ادھر نماز پڑھیں گے, ہم خانہ کعبہ میں پڑھیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے ہیں, اور یا پھر یہ حال ہے. یہ تبدیلی ہے. تو ایمان کی جو روشنی ہے وہ دل میں آتی ہے, لہذا سارے کام پھر ایمانی تقاضوں کے مطابق ہوں گے. اگر دل بیدار ہوا, دل میں ایمان کی روشنی آئی, لیکن نفس کی کوآپریشن ساتھ نہیں ہوگی تو دل چاہے گا لیکن ہوگا نہیں. کیوں یہ سارے گناہگار اتنے ملک میں جو گزرے موجود ہے مسلمان, تو کیا ان میں ایمان نہیں؟ ایمان تو ہے, نفس نہیں کوآپریٹ کر رہا. ایمان تو ہے, نفس نہیں کوآپریٹ کر رہا. تو اب نفس کی علاج ضروری ہوا, اور ساتھ یہ والی بات کی آخرت پر ایمان, آخرت پر یقین, یہ دل عقل کا کام ہے. تو اب دیکھو جتنے بھی ہے ایمان ان میں ہے, آخرت پر یقین میں کمزوری ہے. آخرت پر یقین میں کمزوری ہے, کیونکہ ایمان کا کوئی وہ نہیں ہوتا, ایمان ایک ہی ہوتا ہے. لیکن یقین کے تین درجے, علم الیقین ہے, اور عین الیقین ہے, اور حق الیقین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین بنانا پڑے گا, یقین بنانا پڑے گا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایمان ایک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے وہ عام آدمی کا بھی ایمان. اس پہ حضرت نے بات کی تو ایک ہلچل مچی تھی, لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بات کر لی. ہاں جی, کیوں, وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن چیزوں پر ایمان رکھتا تھا, ہمارا ان پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ उनमें से एक चीज पर भी ईमान नहीं होगा तो ईमान नहीं होगा। तो ईमान तो सबका बराबर है ना, लेकिन वो सिद्दीक का यकीन जो था वो बताता हूं आपको कैसे यकीन था, कैसे यकीन था, सुन लो। मेराज शरीफ का वाकया हो रहा है, मेराज शरीफ का वाकया हो गया, आप सल्लम इसके बारे में फरमा रहे हैं, अबू जहल हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं, लोग बता रहे थे को ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है? रास्ते में कड़े बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वो आ रहे हैं, उनसे कहते कि पता है आपको आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते मैं एक ही रात में वो गया बैतुल मक़दस पे, वहां से आसमानों पे गया, वहां से वापस आ गया वही रात। हालांकि बैतुल मक़दस जाने के लिए भी कितने वक्त चाहिए होता है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो कृष्ण ने हैरत से पूछा क्या यही बातें कर रहे हैं? तो उनको जरा शेल मिल गई कि कहते हाँ अभी अब जाकर देखो अभी भी ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर तो मैं ईमान लाता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कहते कमाले अभी तो आप हैरान हो रहे थे, अभी कहते मैं उस पर ईमान लाता हूं, क्या बात है? उन्होंने कहा मुझे उनके कहने पर यह यकीन करता हूं कि एक फरिश्ता कई बार उधर जा सकता है फिर आ सकता है, तो अगर अल्लाह पाक उसको ले जाए तो उसमें क्या मुश्किल है, काम तो अल्लाह ताला करते। ये है बकर सिद्दीक का यकीन, इसलिए उनको सिद्दीक फरमाया गया, सिद्दीक फरमाया गया, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। हाँ जी, हम जब सूरह फातिहा में अल्लाह पाक से मांगते हैं, हाँ जी, हम जब सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। अनअमत अलैहिम के बारे में कुरान बताता है कि वो उन लोगों का रास्ता है, इनाम इन पर किया गया है जो अंबिया है, जो सिद्दीकीन है, जो शहदा है, जो सालेहीन है। आज मैं इमरान खान का एक तकरीर सुन रहा था, खैर अच्छे जज्बे से तकरीर की है लेकिन इल्म की कमी। हाँ जी, तो उसमें कहा कि पैगंबरों के बाद दूसरा दर्जा जो है ना शहदा का है, पैगंबरों के बाद दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है, पैगंबरों के बाद दूसरा दर्जा किन का है? शहदा का कौन सा है? तीसरा दर्जा है, सालीन का चौथा दर्जा है। ये सोचता तो नहीं है ना, मतलब जो उसको कह दे बस वो आगे कह देता है, सोचता तो है नहीं। तो बहरहाल ये मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि ये बात के हम लोग इन तीनों को लेंगे, तीनों को, क्योंकि इन तीनों की इंटरेक्शन होती है, जब तक तीनों की इस्लाह ना हो उस वक्त तक इस्लाह कारामद नहीं है, वो जुज़वी है, बल्कि उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मसलन फलसफियाना तसव्वुफ, ये कौन है जो सिर्फ अकल की इस्लाह करते, शमसुद्दीन अजीमी जैसे लोग, हाँ जी, रूहानी डाइजेस्ट वाले बना के बहाल बना लेते हैं इसमें मिक्स गैदरिंग, और बस सोचते रहते हैं उसको मराकेबा का नाम दिया हुआ है। तो ये मतलब अगर सिर्फ अकल की इस्लाह हो तो क्या है वो फलसफियाना तसव्वुफ बन जाएगा। ये वो नहीं है गुजर खान वाला प्रोफेसर अब्दुल गनी, पता नहीं क्या है, रफीक अख्तर, प्रोफेसर रफीक अख्तर, ये फलसफियाना तसव्वुफ वाले लोग हैं। हाँ जी, फलसफे पकारेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं होगा, अल्फाज इतने ऊंचे ऊंचे होंगे कि आप कहेंगे भाई उतरेंगे कब, और पता चलेगा क्या बेसिक चीजें भी नहीं है, बेसिक चीजें। इन्हीं के एक शागिर्द कि हाँ हमारे एक माशाल्लाह आप तो हमारे साथ है, लेकिन पहले उनके साथ था, उसने मुझे वाक्य सुनाया था। तो उनके पास गए तो उनको कोई वजीफा दिया था, मगरिब का वक्त हो गया नमाज का, तो उनने कहा जी नमाज किधर पढ़ेंगे, नमाज पढ़ी नहीं रहती। तो उन्होंने कहा मैंने तो नमाज, हम कहते अच्छा ठीक है आप पढ़ लेंगे नमाज पढ़ते। तो नमाज कहते ना मुझे नमाज की जगह नहीं मिल रही थी, सारे बुत ही बुत थे वो घर में जो रखे हुए थे ना, नहीं होते वो उसके कांच के। तो वो कहते नमाज के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। और बातें इतनी क्या क्या बातें। तो ये फलसफा ना तसव्वुफ है। और जो तसव्वुफ डुगडुगी वाला है, धमाल वाला है आज, और बड़ा हल्का पहन के हवो हक, ये आमियाना तसव्वुफ है। ये तसव्वुफ नफ्ज़दा तसव्वुफ है, नफ्ज़दा यानी तसव्वुफ के नाम पर अपने नफ्स के ख्वाहिशात पूरा करना, तसव्वुफ के नाम पर अपने नफ्स के तमाम ख्वाहिशात पूरे करना, ये है क्या आमियाना तसव्वुफ है। तो ये भी है हाँ जी। और अगर कोई मजज़ूब मुतमक्किन बन जाए, बस सिर्फ जज़्ब हासिल कर ले और अपने नफ्स की इस्लाह न करे, तो ये कल वाला है, महज कल वाला तसव्वुफ। समझ में आ गई बात। तो अगर अकेले अकेले कोई भी करेगा तो वो फितना बनेगा, अकेले अकेले कोई भी करेगा, चाहे अकल पर जोर दे फिर भी फितना है, चाहे दिल पर जोर दे फिर भी फितना है, चाहे नफ्स पर जोर दे फिर भी फितना है। समझ में आ गई ना बात। और इन तीनों को मिलाओ तो सुभान अल्लाह फिर तरबियत है, तीनों को मिलाओ तो फिर तरबियत है या करीम। तो आगे हजरत खुद ही मैंने फरमा रहे हैं तमाम बातें। दरबया आ कि ही चश्मे बद आदमी रा चुना जुबा, नदारत के चश्मे पसंद खुश, मगर मगर चश्मे उम्र बदल शुदा, बाशिद बनूरी हक कि बी यस्मा व बी युबसिर, वास खुशतन बी खुश शुदा बाशिद। इस बात के बयान में कि आदमी के लिए कोई नजर बद इस कदर मुजर नहीं जो इस कदर खुद पसंदी की नजर, अपनी नजर, अपनी नजर, मगर उसकी नजर नूर हक से बदल गई हो, जैसे फरमाते कि वो बंदा मुझसे सुनता हो मुझसे देखता है और वो अपने आप से बेखुद हो गया हो। यानी अपनी नजर मतलब खुशफहमी के तौर पे अपने ऊपर नजर न जाए। परे ताउस तुम भी वो पाए भी ताकि सूल ऐन नक्शायद कमी के बलगजत को चश्मे बदा अजनबी बरख्वाबदां, अहमदी चुको ही लगजीद अज नजर दरमियान राह बेगिल बे मतर, दर अजब दर मांद काई लगजश चीस्त, मन न पिंदारम की हालत तहीस्त, ताब आमद आए तो आगाह करद, खाजे चश्मे बदरी से दर नबर्द, खाजे चश्मे बदर सीदत दर नबर्द, गर्बो दे गेरे तू दर दम ला शुदई, सेद चश्मो सखरई अफना शुदई, माने चश्मे बद आखिर बाजदा, का दो अ चश्मे बद नेको बेहने को बेख्वांग, लेकिन आमद असमते दामन कशावी के लगजी दी बद अज बेहरे निशां, इबरते गिरा नदारन गिरान नदरा कोह कुन नगा, बरगी खुद अर्जा मुकुन ए कम जिका, तफसीर हुई कादुल लजी कफर लजी कुन एक बबसार, या रसूलल्लाह दरी वादी कसा, मीजन अंदर चश्मे बद बर कर गसन, अज नजर शां कुल्ले शेर औरी, वाश का फत्ता कुनद आ शेर शेरानी, बरशुतुर चश्मे चश्म अफ गंद चुखमम, वान गहबा बफर बफर बफरस्त अंदर पे गुलाम, के बरो अज पिया इंशुत अश्तर बखुर, बीन दो अश्तर सकुत दर राह दर, सर बुरी दा अज मरज आं उश्तरी, खो बतक या अस्प में कर दे मरी, कुछ कज हसद वज चश्म बद बेहिच शक, सेरु गर्दश राब गरा दानद पलक, आब पिनहास्त दूला बाशकार, लेक दर गर्दश पुवद आ बस लिकार, चश्म नेको शुद दवाए चश्म बद, चश्म बदरा लाकुन जेर लकद, सबक رحمت راس ویز از رحمت رحمت است چشم بد محصول کار کار لانت است رحمتش بر نقمتش غالب شود چی رضا شد هر نبی بر خصم خود کو نتیجہ رحمت است تو ضد او از نتیجہ کار بودا از اشترو ہر سے بد بکتا است آن پنجاہتا است ہر سو شاوت مارو منصب اجدہاس ہر سے بت از شاوت حلقست فرج در ریاست ہیست چندان است درج از الوحیت زند در جاہلاف تامے شرکت کجا باشد معاف زلف زلت آدم ز شک مبود باہ ادا وانی وانی ابلیس است کبر بود جاہ لاجرم او از دو استغفار کرد وین ویل این از توبہ استغفار کرد ہر سے حلقو فرج ہم از بدرگیست لیک منصب نیست آن عشقستگیست شاخ بے خدا بے خوشاخ این ریاست را اگر باز گویم دفتر باید نگر از پسرکش را عرب شیطانش خونا خواند نیست تو ری را که در مر مرعی بماند شیطنت گردن کشی بد در لغت مستحق لانت آمد این صفت صد خورندہ گنجدد اندر گرد خواں دوریا دو دوریا دو صد جو نگد در جہاں اون خواد کائے بود پر پشت خاک تا پسر بخشت پدر را اس اشتراک آشنی دستی کہ الملک و عقیم کت خوشی کرد ملک جو زبیم کہ عقیمس وہ افرا زندنیست ہم چو آتش باکسش بے وند نیست ہرچے آبد او بسوزد برد در برد درد چو نیابد ہیچ خود را می خورد ہیچ شوارا تو از دندان او رحم کم جو از دل سندان او چونکہ کشتی ہیچ از سندام مترس مترس ہر سبا از فکر مطلق گیر درس ہستو لوہیت ردائے ذوالجلال ہر کدر پوشد برد برو گردد وبال تاج از آن اوست آن ما کمر وائق او کس حد احد راد دارد گزر فتنت است این پر تاویزیت کاش تراکت باید او قدوسیت ماشاءاللہ 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 فرماتے ہیں تم اپنے مور کے پروں کے سے سامان عرش کو نہ دیکھو اور مور پہ پاؤں کو عیب کو دیکھو ہاں جی تاکہ بد نظری کا ہاتھ نہ کھولے یعنی تاکہ غرور خود پسندی کی شامت سے تمہاری صلاح و تقویٰ کو نظر بد نہ لگ جائے یعنی گویا جو نظر بد کا قانون کیا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز پسند آ جائے اس کی پسند آنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے تو یہ نظر بد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا تو اگر آپ کو اپنی بھی چیز کوئی پسند آ جائے تو یہ جو نظر بد ہے دوسرے قسم کا نظر بد ہے اس کو عجب کہتے ہیں اس کو عجب کہتے ہیں تو یہ تمہیں خراب کر دے گا یہ تمہیں خراب کر دے گا اس وجہ سے اپنے آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھو یعنی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کیونکہ بری نظر کی تاثیر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ پھسل جاتا ہے قرآن پاک میں یزلقون کبھی ابصارہم کوہ وقار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے اثر سے راستے میں بغیر کیچڑ بارش کے پھسل گئے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں رکھی لغزش کس سبب سے میں نہیں سمجھتا کہ حالت کس کرشمے سے خالی ہے حتیٰ کہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو کہا کہ وہ لغزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بد نظر آدمی کے مقابلے میں اس کے نظر بد سے پہنچی ہے اس لیے یہ آیت نظر بد کے توڑ کے لیے استعمال ہوتا ہاں جی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہوتا تو فوراً نابود ہو جاتا چشم بد کا شکار و فنا سے مغلوب ہو جاتا آخر اس واقعے سے نظر بد کے معنی سمجھ لو اور آیت یکادو کا مضمون نظر بد سے اچھی طرح پڑھ لو یہ آیت آگے آتی ہے لیکن اسی وقت اللہ کی حفاظ جلدی سے دامن سے مٹتی آئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن نہ پہنچے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل خدا سلامت رہے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسل گئے تو یہ نظر بد کی تاثیر کے ثبوت کے لیے تھا اے تنکے سے کم رتبہ اس واقعے سے عبرت پکڑو اس کو وقار یعنی مختار سم پر نظر کر کہ جب ان پر نظر بد اثر کر گئی تو تیری کیا بساتے جو بڑھ سکے بس اپنی شان شوکت کی نمائش نہ کر تفسیر وہ یقاد الذین کفروا لذکون بے ابصارم پوری آیت یوں ہے، وہی اکاد الذین کفروا بابصار لما سمعوا ذکر وقولوا انه لمجنون. اے پیغمبر، کافر جب قرآن سنتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو گور گور کر خدا کے رستے سے پسلا دیں گے، اور کہتے ہیں شخص تو ایک دیوانہ ہے. یہاں گور کر دیکھنے سے آپ سب کے ساتھ گزن پہنچانا مراد ہے. عرب میں بنی اسد اس فن میں ممتاز تھے، حتیٰ کہ اس قبیلے کا کوئی شخص جب کسی اونٹ کے سامنے جاتے دیکھتے، اس کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تو اس پر گور کر ایک نگاہ ڈال لیتے، اور ادھر خادم کو ایک کپڑا نقدی دے کر حکم دیتا، جا اس اونٹ کا گوشت خرید لا. ان کو یعنی اس حد تک مطلب اس پہ تھا. ادھر وہ اونٹ گھر پہنچتے گر پڑتا اور مالک کو ذبح کرنا پڑتا. ہاں جی، ایک شخص نے اس تاثیر نظر کی اس کے طاقت پیدا کر لی کہ دو تین دن تک خیمہ میں بھوکا بیٹھا رہتا، پھر خیمہ کا پردہ اٹھا دیتا، بکریوں کا جو ریوڑ اونٹوں کا جو قطار اس کے نظر کے سامنے سے گزرتی فنا ہو جاتی. کفار نے شخص سے درخواست کی کہ آپ سے سم پر اپنی نظر ڈالے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے سم کو اس کی شر سے بچا لیا. آگے مولانا اپنے مخصوص انداز میں اس آیت کی تفسیر کرتے. کیا عجیب بات ہے، یعنی یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. نظر بد جو لگتی ہے اصل میں لگنے میں یہی بات ہے. پچھلے بھی میں اس پر کافی بات کر چکا ہوں کہ انسان کی پوری توجہ اس چیز پر آ جاتی ہے، لہذا اس کی جو مقناطیسی قوت ہے وہ سارے اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. بجلی گرتی ہے نا، تو بجلی فوکس ہو کر اگر ایک جگہ پہ گرے تو بس ہو گیا، اور اگر اس کو آپ نے ڈائیورٹ کر لیا کنڈکٹر کے ذریعے سے تو بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے نظر کی بجلی بھی گرتی ہے تو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے. اور ڈائیورٹر کیا ہے؟ ماشاءاللہ. تو جس کی نظر لگتی ہے اس پر واجب ہے کہ ماشاءاللہ کہے. جس کو اپنی نظر کا تجربہ ہو جائے کہ میری نظر لگتی ہے، اس پر ہی واجب ہے. گناہگار ہو اگر اس کسی کو نقصان ہو گیا، اس کا اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. یہ اس کو پتا ہے کہ مطلب میری نظر لگتی ہے، پھر کیوں ماشاءاللہ نہیں کہتا؟ ماشاءاللہ کہنا چاہیے اور دل سے کہنا چاہیے تاکہ اثر کرے اور اس کا توڑ کرے، ڈائیورٹ کرے. بہت ضروری. ہاں جی، اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس کا اثر ہوا ہے تو باقی کون ہے جو بچے گا؟ باقی کون ہے جو بچے گا؟ اچھا، یا رسول اللہ، اس وادی کے لوگ اپنی نظر پر گدوں پر بھی ڈال لیتے جو سب پرندوں سے بلند پرواز ہے. ان کی نظر سے جنگل کے شیر کی کوپڑی پٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ شیر فریاد کرتا ہے. ان میں سے ایک آدمی اونٹ پر ایسی نظر ڈال دیتے جو موت کے مانند ہے. اس کو اپنی نظر کی تاثیر سے اس اونٹ کے مر جانے کا یہاں تک یقین ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے پیچھے غلام کو بھیج دیتے کہ جائے اس اونٹ کی چربی خرید لا. چنانچہ وہ غلام اونٹ کو راہ کے اندر گرا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ اثر کسی مرض سے کٹ گیا ہے جو دوڑنے میں گھوڑے کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسد و نظر بد کی تاثیر سے آسمان کو بھی اپنے سیر و گردش الٹ دینے پہ آگے فرماتے کہ نظر بد کی تاثیر بھی بقدر بقضاء الہی ہے. قضاء الہی کا پانی مخفی ہو، نظر بد کا رہٹ ظاہر میں گردش کر رہا ہے، لیکن رہٹ کے گردش میں پانی پر ہی مدار ہے. عارف کی نیک آنکھ نظر بد کا علاج ہے، جو اپنے ایک ہی نظر سے نظر بد کو پاؤں کے نیچے روند کر نابود کر دیتا ہے. چشم نیک نظر بد کو نابود کیوں نہ کرے، جبکہ فوقیت رحمت کو ہے، اور یہ چشم نیک رحمت سے ہے اور بری آنکھ کا رلانت سے ہے. اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہوگی، اس لیے نبی اپنے دشمن پر غالب آیا، کیونکہ وہ رحمت کا نتیجہ ہے. اور اس کی عزت کو دیکھو تو بدصورت قہر کے نتیجے سے. آگے پر آغاز بیان، یعنی آمد کونو بتاؤ اسی دوران کی طرف غوط فرماتے، جیسے کبر خود پسندی کی مذمت مقصود ہے. یعنی بتہ کی خرس تو ایک عصہ ہے، اور وہ طاؤس کا غرور 50 گنا ہے. حرس اور شاوت سانپ ہے، حرس اور شاوت سانپ، اور تکبر اجدہا ہے. بتہ کی حرس حلق اور شرمگاہ کی شاوت سے ہے، یعنی کانے کی چاٹ اور جمع کی خواہش، مگر طاووس کی امیری میں اس سے 20 گنا خرابی درج ہے. یعنی قوت با، جس کو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، حب با اور حب جا کی بات ہو رہی ہے، کہ کسی کو حب با کا مرض ہوتا ہے، یعنی شاوت کا مارا ہوتا ہے، اور کسی کو اور لذت کا مارا ہوتا ہے، اور کسی کو حب جا کا مرض ہوتا ہے کہ وہ سرداری کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، سرداری کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ سرداری والا اس سے زیادہ اشد ہے. اچھا وہ امیران اٹاٹ میں خدائی دعوے کرنے لگتا ہے، شرک کا تام کہاں معاف ہوتا ہے، حکومت کا تکبر غرور بڑھتا بڑھتا ادعاء الوہیت تک پہنچ جاتا ہے، جس کے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جو شرک جلی ہے اور شرک کے ناقابل معاف ہونے کی صراحت قرآن پاک مجید قرآن مجید میں آ چکی ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو آدم علیہ السلام کی لغزش پیٹ کی حرص اور باہ کی غلبہ سے تھی، اور ابلیس کی لغزش تکبر و غرور سے تھی. ٹھیک ہے، اچھا یہ حرص سے تکبر کے بدتر ہونے کی دلیل ہے. آدم علیہ السلام نے دانے گندم کہنے کی حرص کی شکم کی حرص تھی، اور ہوا کی ترغیب پن کا دل رکھنے کے لیے کہنا لازم سمجھا، اور بیوی کی خطرداری حرص سے باپر مبنی تھی، بس یہ حرص کا ارتکاب ارچند ہوا تھا، مگر تکبر کے آگے کچھ بھی نہ تھا. چنانچہ آدم علیہ السلام کی خطائے حرص معاف ہو گئی، اور ابلیس کا گناہ تکبر ناقابل معافی ٹھہرا. اور یہ بات ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ جو حب با والے لوگ ہیں وہ گناہ میں مبتلا تو ہو جاتے ہیں لیکن توبہ ان کو جلدی نصیب ہوتا ہے، گناہ کے ہوتے ہی فوراً پشیمان ہوتے ہیں. جن کو پہلے سے یعنی تعلق ہوتا ہے نیک کاموں کے ساتھ، وہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ساتھ ہی توبہ کی طرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ مطلب ایسی گناہ ہے. اور جبکہ جو تکبر والے ہیں وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم چو مادی گرس کون مطلب جو ہے نا مطلب میرے طرف اور کون ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ اس وجہ سے تو شیطان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، اس لیے جلدی استغفار کی. اس لئین نے توبہ سے تکبر کیا، ان کو حرص کے ارتکاب کے بعد رجوع اللہ کی توفیق ہوئی، مگر اس لئین کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ تکبر کا اجرم اس کے شدید تک اسے رجوع اللہ کی صلاحیت سلب ہو گئی. تو عام و جمع کی رس بھی بری خصلت سے، لیکن وہ تکبر نہیں بلکہ توازو ہے. حرص تعام اور حرص جماعت دونوں میں عموماً توازو سے کام لینا پڑتے، ورنہ تکبر تعلی کی صورت میں کامیابی کی امید نہیں ہوتی کما ہوا ظاہر. اس لیے خطا محمل ہوئی ورود رحمت ہے، اس میں توبہ و نابت کی توفیق مل جاتی ہے. اس تکبر کی جڑ اور شاخ کو اگر میں تفصیل بیان کر لوں تو ایک دفتر چاہیے. عرب سرکش گھوڑے کو شیطان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، نہ کہ اس گھوڑے کو جو چراگاہ میں رہے اور کس طرف نہ جائے. شیطانیت لغت میں گردن کش کی ہے، یہ وصف لعنت کا مستوجب ہے. تام کہنے والے 100 آدمی اخوان کے گھر سمائی رکھتے ہیں، مگر 2 طالبان حکومت جہان میں نہیں سما سکتے. ہاں جی، وہ نہیں چاہتا کہ یہ روئی زمین زندہ رہے، حتیٰ کہ سلطنت کے اشتراک کی وجہ سے بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، جس کے نظائر تاریخ میں بکثرت ملتی ہے. تم نے سنے کہ سلطنت لاولد ہے، اس کی وجہ کہ طالب بادشاہی دوسرے مدین سلطنت کے خوف سے قرابت کے سلسلے کو کاٹ ڈالتا ہے. مطلب یہ کہ عرب کا مقول ہے جس کی بنا یہ ہے کہ عرب بادشاہ عموماً یہ چاہتے کہ بدل آباد تک میں تخت و نشین رہوں، کوئی میرا جانشین نہ ہو، جس کے لیے میرا حکومت کا خاتمہ لازم ہے، اور اس کے معنی کے بادشاہ کا کوئی فرزند بھی نہ ہو. علاوہ ازیں اکثر سلاطین اس مقولے پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ اپنے باپ بھائی بھتیجے چچو چچا کے بیڑوں کو تہ تہ کر کے قرابت کے سلسلے کو نابود کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لاولد ہے اور اس کے کوئی فرزند نہیں ہے. آگ کی طرح اس کو کسی سے تعلق نہیں، وہ جو کچھ پاتی ہے اس کو پونگ ڈالتی ہے اور ریزہ ریزہ کر دے، جب کچھ نہیں پاتی تو اپنے آپ کو کھا رہی ہوتی ہے. اس طرح بادشاہ اپنے تمام اقارب کا خاتمہ کر ڈالتا ہے. توازو سے ناچیز بن جاؤ، اس تکبر کے دانتوں سے چوٹ جاؤ، اور آہن سے سنگین دل سے رحم کی امید نہ رکھو. یہ تکبر کی تادی سے بچنے کی تدبیر محض توازو ہے. جب تم ناچیز ہو جاؤ گے تو آہن سے نہ ڈرو، ہر صبح فقر مطلق سے سبق حاصل کرو. جب تم ریاضات مجاہد میں اپنی ہستی کو فنا کر لو تو اہل تکبر کے سنگین دل سے مت ڈرو، اور اہل جناب باری سے استفادہ کر جس کو فقر مطلق کہتے ہیں، اور ہر صبح اپنے اس فقر مطلق سے سبق گیر ہو کر مفلس المفلس فی امان اللہ کے مستحق بنو. فقر مطلق سے مراد صفات میں فقر بجمی وجوہ ہے، تاکہ اپنے صفات کو صفات حق سمجھے اور اپنے ذات کو ذات حق میں لاشے دے کے. فقر اصل میں اس پر پورا ایک چیپٹر ہے ہمارا الحمدللہ کا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب میں مقامات قطبی اور مقالات قطبی، یعنی اس فقر کے اوپر، تو وہاں سے اس کو مزید پڑھا جا سکتا ہے. خداوند ذو الجلال کی چادر، جو شخص اس کو پہننے کی خواہش کرتا اس پر وبال بن جاتی ہے تکبر جو ہے. الکبر الردائی والعظمت ازاری فمن نازع فیہما ادخلتہ النار. یہ بزرگی میری چادر اور عظمت میرا زار ہے، بس جو شخص میں سے مجھ سے جگڑنا چاہتا ہے اس میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. بادشاہی کا تاج اس کا حق ہے اور ہمارے حق کی خدمت کا کمر بند ہے، افسوس اس پر جو اپنے حد سے آگے بڑھے. تیرے یہ امیری آن بان کا تاوسی پر تیرے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تجھے کبریائی عظمت میں خدا کے ساتھ اشتراک کو قدوسی چاہیے. جب تجھے ان صفات کرتا ہو تو ہلاک ہو گیا، یہی فتنہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہمارے چشتی سلسلے میں یہ بات الحمدللہ نصیب ہو جاتی. یہ ان کی مطلب وہ ہے خاص اسپیشل رنگ ہے کہ یہ جو اس کو کہتے وہ بڑائی والی کوئی چیز پر نہیں رہتی. دیکھو شاہ ابو سعید رحمۃ صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا. شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے تھے نا, حضرت شیخ عبد القدس گنگوی رحمۃ اللہ کے پوتے تھے, تو صاحبزادے تو تھے. تو جب ان نے دیکھا کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی جو ہمارے دادا کے اندر تھی, تو فکر پڑ گئی کہ اس کو لینا چاہیے. تو لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے حضرت کا فیض زیادہ کن کو پہنچا ہے. تو پتہ چلا کہ جلال بخاری جلال رحمۃ اللہ علیہ جو نا وہ ایک تھے, وہ وہاں ان کو سب سے زیادہ ملا ہے. تو وہ حضرت وہاں تشریف لے گئے, وہاں جلال بلخی وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کو جب پتہ چلا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے, اور انہوں نے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے نا ان کا استقبال کیا, اور پھر دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہیں. ہم صاحبزادے ہاں جی, دو تین دن تک تو دعوتیں کھاتے رہے. نے کہا حضرت میں دعوتیں کھانے کے لیے تو نہیں آیا. انہوں نے کہا پھر حضرت کیا ترتیب ہوگی, کس لیے آپ تشریف لائے, مطلب ہمیں ذرا بتا دیتا کہ ہم کو خدمت کر سکے. فرمایا وہ جو نعمت آپ ہمارے یہاں سے لے کے آئے ہیں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اچھا, تو وہ تو ان کپڑوں میں نہیں ملتی جو آپ نے پہنے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ چاہیں. فرمایا اچھا ٹھیک, بلائے منگوا لیا خادموں والے کپڑے. فرمایا یہ کپڑے پہن لو. دیکھو کوئی ذکر نہیں کرایا, کوئی مراقبے نہیں کرائے. کیا کرایا؟ ان سے فرمایا یہ حمام ہے, اس کے اندر آگ جھونکنا تیرا کام ہے, وقت پر آپ کو کھانا ملے گا, نماز آپ نے پڑھنی ہے, باقی آپ کا کوئی کام نہیں. وقت پر آرام ہے, وقت پر کان فام ہے, اور باقی تیرا کام ہے یہی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح پھر 5-6 مہینے تک پوچھا ہی نہیں کہ کون تھا, یا تو اس کے استقبال, یا پھر یہ کہ پرواہ بھی نہیں کہ مطلب کہ 6 مہینے تک کہ کہیں کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ایک بنگن کو بھیجا کہ جا اس کے جو گند کی تغاری ہے اس کے قریب گرا دے, کس طریقے سے گر جائے تھے, جو نظر آئے کہ تو اسے گر گیا, اور جو ہو تو مجھے دکھانا کہ مجھے بتانا کہ کیا ہوا ہے. اب وہاں گئے تو انہیں اس طرح کیا, تو انہیں اس طرح گور کے دیکھا, انہیں کہنا ہوا گنگو, وہی صاحب زید کی شان تو بات کی باقی تھی, نہ ہوا گنگو. نے جا کر بتایا کہ اچھا ابھی موجود ہے, کوئی بات نہیں. مزید کرنے دیا کرنے دیا. پھر کچھ عرصہ کے بعد پھر بھیجا, ان سے کہا اب ذرا قریب گرانا. تو گرایا تو انہیں اس طرح گور کے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. آگے رپورٹ دی کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں, البتہ گور کے دیکھا. انہوں نے کہا ابھی کچھ باقی ہے. کیا چیز باقی ہے؟ صاحبزاد کی باقی ہے. ہاں جی, پھر اس کے بعد مزید, اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ فرمایا کہ اب اتنا قریب گرا کچھ حصہ اس پر بھی گرے ہوئے. تو ایسا ہوا تو انہوں نے کہا اوہ میں غلط جگہ پہ بیٹھا تھا, آپ کو تکلیف ہوئی, بجائے اس کو گورنے کی وہ ان کا گند اس کے جناب اس میں ڈالنے لگے اور معافی بھی مانگنے لگے. اب جو رپورٹ حضرت کو پہنچ, فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اب کام ہو گیا, اب آخری آئٹم باقی. اب آخری آئٹم کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ چلتے ہیں شکار کرتے ہیں. اب شکاری کتے دو بڑے موٹے تازے, وہ ان کے کنٹرول میں دے دیے کہ کسی حالت میں آپ سے چھوٹے نہیں. تو انہیں اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے چھوٹے نہیں, ان کو کمر کے گرد ان کے رسی باندھ لی. ہاں جی, اور یہ کمزور بھی ہو گئے تھے مجاہدات سے, ادھر وہ موٹے تازے تھے, انہیں جب شکار کو دیکھا تو اچھلے, تو ظاہر اس کو گرا دیا. اب اس کو پتروں میں لے جا رہے ہیں اور جاڑیوں میں لے جا رہے ہیں, ہلو ہلو ہاں, لیکن اس کا چہرہ خوشی سے گلنا رہے. اتنے میں حضرت کا آنکھ لگ گئی, تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کی زیارت ہوئی. فرمایا میں نے تو آپ سے اتنی مشقت نہیں لی تھی جتنا آپ نے میرے پودے سے لی. ہاں جی بس میسج مل گیا. میں کہا اوہ ہو دیکھو دیکھو کدھر ہے وہ باؤلا. ہاں جی وہ مطلب دیکھا تو جاڑی میں پڑے ہوئے تھے لیکن چہرہ خوشی سے گلنار ہے. ہاں جی اس پر ایسا ہوا کہ وہ ان کو لایا گیا. تو ہوا یہ کہ ان کو تجلی ان کے اوپر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس تجلی میں مست ہے. اب یہ تجلی کا ذکر الہی سے ہوا تھا, کس سے ہوا تھا؟ ذکر تو کرایا نہیں, نفس کو کچلنے سے ہوا تھا, نفس کو کچلنے سے ہوا تھا. یہ چشتی ذوق ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ چشتی ذوق ہے, وہ نفس کو کچلتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا وہ رحمت کھینچتے ہیں. تو خیر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله, لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم رب حاضر دعوت اتامت صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس میں وہ نفس کو کچلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس نے اس کو جو تجلی ملی اس کے اتنے شوق ہوا کہ ان کو تو لے آیا لیکن ان نے اپنی سانس روک دی اور کہا کہ اللہ جب تک وہ تجلی دوبارہ نہیں ہوگی تو میں سانس نہیں لوں گا. ہاں جی تو اس پر جو ہے نا اس نے جب دوبارہ تجلی ہوئی تو اس پر اس یکدم اس کی جو سانس کلی جو بند ہوئی تھی اب سے دم کیا تھا تو اس پر جو ہے نا اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی اس وجہ سے. تو غیب سے چمچ میں دوائی آئی اس کو پلائی گئی اور فرمایا اپنے شیخ کو کہہ دو کہ جو ہے نا وہ چوزوں کی جو ہے نا وہ سوپ آپ کو پلائیں. تو پھر حضرت نے ان کو سوچوں کا بلے چوزوں کا سوپ پلایا پلایا اور اس سے ماشاء اللہ صحت یاب ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت نے بس کچھ ذکر اذکار ان کو بتا دیے اور بس الحمدللہ تکمیل ہو گئی اور پھر ان کو خلعت پہنا دیا. فرمایا ماشاءاللہ وہ نعمت جو ہم آپ کی جگہ سے لے گئے تھے آپ وہ لے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب اس میں مین کام کیا تھا؟ نفس کی اصلاح. اور نفس کی اصلاح میں مین کام کیا تھا؟ حب جاہ, کہ ان کا مرض بنیادی حب جاہ ہی تھا. ان کا مرض بنیادی طور پہ کیا تھا؟ حب جاہ ہی تھا. لہذا وہ ختم ہو گیا تو بس سارا چیز ختم ہو گیا. تو یہ اصل میں ہر شخص کا, میں کبھی کبھی چشتی حضرات کے برکات بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی نقشبندیوں کے بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی قادریوں کے بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی سروردیوں کے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سنتے ہیں نا. تو جس وقت میں جس کا بیان کرتا ہوں، باقی سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا، وہ میرے ان بیانوں کو سنیں جو ان کے بارے میں تھے. ٹھیک ہے نا، میرے وہ بیان سنیں جو ان کے بارے میں تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم کسی کو بھی کم نہیں سمجھتے. ہم نقشبندیت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، چشتیت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، قادریت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، سروردیت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، الحمدللہ. اور ہمارے سلسلے میں الحمدللہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، ہر سلسلہ اپنے رنگ میں موجود ہے، شکر الحمدللہ. چاروں سلسلوں کا ایجاد تو ہمارے کابر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن رنگ کسی پر کیا غالب ہوتا ہے، کسی پر کیا غالب ہوتا ہے، مطلب وہ ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارے سلسلے پہ سارے رنگ الحمدللہ موجود ہے. یعنی اس کے اندر یہ والی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایک رنگ میں ہوں، ہاں جی، بلکہ سارے رنگ ہیں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے سلسلے پہ. اس وجہ سے ہمارا جو ذکر ہے وہ بھی چاروں سلسلوں کا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ قادری کا ہے، حق سروردی کا ہے، اللہ نقشبندی کا ہے. ہاں جی، تو ظاہر مطلب اس میں ذکر بھی سب سلسلوں کے ہیں، ترتیب بھی. اس وجہ سے جن کے اوپر جو جن کی جو نسبت ہو، ان کی یہاں پر اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب ہم ذکر کرتے ہیں وہی چاروں سلسلوں والے ذکر. لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم حق 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 اللهم صل على الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فدعوني استجب لكم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم لك صلاتي ونسك محيا مماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أسألك من خير ما تجيء بالرياح اللهم اجعلني وازم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك وافز وصيتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء فإذا فعلت بذلك ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعل حبك حب الأشياء أشاء إلي واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي واقتني حاجات الدنيا من شوق إلى لقائك وإذا أقررت أعينها للدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل إليك وحسن الظن بك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك نیارہ کا بدن حتی القاقہ کا واسط نے بھی تقوا کا ولا تشکی ولا تشکی نے بھی معاشی دیکھ اللہ مل تم بھی فی تحصیر کل عصیر فن تحصیر کل عصیر نہ لے کے عصیر وصل کل یسر المعافات فی دنیا والآخرہ اللہ معاف النف ان کا فن کریم اللہ طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من القذب و عینی من الخیانہ فن کا تعلم خیانۃ العین و ما تخفی صدور اللہ مرزقنی عین حتی لتین تسکین القلب بظروف الدم من خشیتک قبل ان تكون الدموع دما ودلا اسود دراس جمرا اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجل ثواب الجنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المسترين الرحمن الرحيم دنيا ورحيمها انت ترحمني فارحمني برحمه انت تغنيني بيران رحمه من سواك اللهم اني اسالك من فجات الخير واعوذ بك من فجات الشر اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام اسالك ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تخطينا رغبتنا وأن تغنينا أمن أغنيت أنا من خلقي اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم أردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت اللهم لا يشأ إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاسي وتسلم بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شهادي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها رحمة شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء إنك سميع الدعاء اللهم قصر عن ري ما وزعف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير ومن خير وأتى أحدا من خلقك وأخيرا أن تموتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف أملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السير ومن دعوة السبل من فتنة القبور اللهم زل حبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الجابة وهذا الجود عليك التكلان اللهم لا تكلني إلى نفس طرفة عين ولا تنز مني صالح ما أتيتني اللهم إنك لست بإله استهداه ولا برب يبيد ذكر ابتدعناه ولا لك شركاء يعبدون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونزلك ولا عنك على خلقنا أهل خلقنا أحد فنشكي فيك تبارك تعالى فنسألك الآن إلا أن تغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفى ولك ممات ومحياي وإن أحييت فاحفظ بما تحفظ ببارك الصالحين وإنما اتفق في الله ورحمها اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان لا يدرك زمان لا يتوفي العليم ولا يستحي فيه من الحليم قلوبهم قلوب العالجم وألسنتهم ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك هذا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن أزيت أو شتمت أو جلدت أو لأنت فجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك اللهم إني أعوذ بك من برس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال وأهل من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما تأخذ بناستي وأعوذ بك من شر ما في أزلي ومن شر ما بعد ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجر إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم وصلى الله وسلم.